یا ایوہ الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما ان چیزوں میں فی الارض جو زمین میں ہے حلالا طیبا حلال اور پاک. دیکھو چائے پاک ہونا چاہیے, اگر چائے میں تنکے گر گئے مٹی گر گئی تو قابل استعمال نہیں ہے. دودھ پاک صاف ہو لیکن پاک ہو, اگر اس میں پیشاب مل گیا ہے تو قابل, خون کا قطرہ گر گیا قابل استعمال نہیں رہا, تو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو.
کہتے ہیں حلال اسے کہتے ہیں جس کو شریعت جائز کہے, اور طیب اس کو کہے جس کو طبیعت مان لے.
کھانا حلال ہے لیکن جو شخص سیر ہو کو چکا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. پیٹ بھر کے کھانا کھانا فقہا کہتے ہیں مکروہ ہے. دوا صحت کے لیے ہے لیکن غیر مریض کے لیے قابل استعمال نہیں ہے. اے لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال اور صاف ستھری. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور مت چلو شیطان کے قدموں پر, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا دشمن ہے واضح. وہ کہے گا یار کتنے لوگ جھینگا کھاتے ہیں, کتنا مہنگا بک رہا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. ایک گلشن والا مولوی اس کو ناجائز کہتا ہے, میں ناجائز کہتا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے, ایمان اپنا مضبوط کرو اب تکڑا ہو جاؤ. ذرا دیوبندیوں کی دارالعلوم دیوبند کے بنیاد اور تعمیر تو مولانا محمد قاسم نے کی, لیکن عقائد رشید احمد گنگوئی نے بنائے. اچھی طرح یاد رکھو, مولانا رشید احمد گنگوئی کو علماء دیوبند کہتے ہیں فقی الہند, محدث الہند اور ولی الہند. ان کا اردو فتاوا ہے فتاوا رشیدیہ. حضرت فرماتے جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے ہے, ناجائز اور حرام, ناجائز اور حرام.
جھینگا مچھلی نہیں ہے. عبدالحی لکھنوی نے حیات الحیوان سے متاثر ہو کر مجموعہ فتاوا میں لکھا تھا
انہ من السماء, یہ پراپیگنڈا تھا شوافیق. اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی جس دسترخوان پر بنگلہ دیش میں بیٹھتے بنگال میں, یہ شرط تھی کہ وہاں جھینگا نہ ہو. بنگال میں بیٹھا ہوا تھا, بنگالیان جمع تھے, مجھے کہتے جھینگے کو کچھ نہ کہے. میں نے کہا جھینگا ناجائز ہے, کہ لوگ خفا ہو جائیں گے. میں نے کہا میں لوگوں سے چند لینے نہیں آیا ہوں, میں یہاں پیسے دینے آیا ہوں. ایک بنگالی مجھے کہتا ہے ہمارے بنگال کے علماء کا اتفاق ہے. میں نے کہا یہ اتفاق کب ہوا ہے اور کس کس کا ہوا ہے. مولانا اطہر علی سلہٹی جیسے عالم کی کتاب ہے التبیان فی حرمت الروبیان. یہ واضح اعلان ہے کہ جھینگا ناجائز ہے اور مچھلی نہیں ہے, اور حلال و حرام میں جب تعارض آ جائے تو ترجیح حرام کو ہے, کیونکہ حرام سے بچنا فرض ہے اور ہر حلال چیز کا استعمال ضروری نہیں. اور بنگالیان مبتلا بھی ہی ہے, جھینگا خور ہے, ان کا فتویٰ تو معتبر نہیں ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے مفتی جس گناہ میں مرتکب ہو اس میں اس کا قول معتبر نہیں ہے, جھینگا خوروں کے قول نہیں چلیں گے. وہ کہتے ہیں اگر حرام ہوتا تو کھلے بازاروں میں نہ بکتا, تو میں کہتا ہوں کٹاکٹ جو بکتے ہیں بکروں اور مینڈوں کے خوشیے کپورے زناور خوٹے اپ دکانوں کی پکی کے کٹا 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 یہ بیٹھا رہتا ہے اس کے انتظار میں. تا دلاوڑ کٹوائی پسر کا سمسائی دی لکا پکے ور کا زج موزیان بور تگی ڈگر ہوئی.
تو بازار میں کپورے بک رہے ہیں اور ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں. سنن کبری للبیہقی اور بدائع الصنایع جلد 5 صفحہ 60-61 تمام معتبرات میں موجود ہے. امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 128 ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں.
ان میں یہی چیزیں ہیں یحرم من اجزاء الحیوان الحلال سبعت, حلال جانور کے جسم کی سات چیزیں حرام ہیں. الدم المسفوح بہتا ہوا خون, والذکر, والانثیان اور کپورے, والقبل والغدہ والمسانہ والمرارہ. اللہ اکبر. حرام ہے ہر حلال حیوان کے جسم میں سے سات چیزیں: بہتا ہوا خون، آلہ تناسل، کپورے، قبل، پیشاب کی نالی، اور غدہ، غدود، اور مسانہ، اور مرارہ، شینے. بدائے الصنائع جلد 5 صفحہ 61، فتاوی شام جلد 5 صفحہ 191، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 118.
الگ تحقیق، جھینگا ناجائز ہے، مچھلی نہیں ہے، اس کا ترک واجب ہے.
اے لوگو، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک. کریہ المنظر بھی ہے، کیڑے کی شکل ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، چلنا نہیں شیطان کے قدموں پر. شیطان کی باتیں مت مانو، کھاؤ یار کیا فرق پڑتا ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ دشمن واضح. جب حرام کی دعوت دے رہا ہے تو اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک شیطان حکم دیتا ہے تم کو ناکارا کام کرنے کا اور بے حیائی کے کاموں کا. سو جو شران برا ہے، فحشاء جو عقلن کبھی ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ کہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے، اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے، یعنی اسلام کا، قرآن کا، سنت کا. قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں اس کا جس پر پایا اپنے بڑوں کو. الفینا وجدنا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئاً ولا یہتدون، اگرچہ تھے بڑے ان کے کہ عقل نہیں رکھتے تھے کچھ اور نہ ہدایت والے تھے. وہ بڑے جن کی نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو، ان کا اتباع منع ہے. تو آیت سے مجتہدین کی تقلید کی ضرورت معلوم ہوئی، وہ عاقل بھی تھے اور وہ ہدایت یافتہ بھی تھے. جو لوگ شریعت کے مقابلے میں ہیں ان کی حالت کیا ہے، ان کی مثال. ومثل الذين كفروا، اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں. كمثل الذي، مانن اس شخص کی سی ہے، ينعق، جو پکارتا ہے، بما، ایسے الفاظ سے، لا يسمع، جو سنتا نہیں. کفار کو دعوت دینا، بھینسے کو بین بجانا ہے. کفار جو ختم اللہ على قلوبهم کے مصداق بن چکے ہیں، ان کو دعوت دینے سے فائدہ نہیں ہے. الا دعا و ندا، مگر بلانا اور چلانا، بس آواز سنتے ہیں. سمن بکمن، دیکھو شروع سے لگا دیا. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس ان کی عقل نہیں ہے. یہ خطاب عام تھا محللات کے بارے میں، طیبات کے بارے میں. خطاب عام کے بعد خطاب خاص. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ صاف ستھری چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی. واشکروا للہ، شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اس کی عبادت کرنے والے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، صاف ستھری چیزیں کھاؤ. صاف ستھرا کھاؤ گے تو اللہ کا شکر کا موقع ملے گا. واشکروا للہ، عبادت میں اخلاص آ جائے گا. ان کنتم ایاہ تعبدون، ناجائز سے منع کرنے کے ساتھ یہ ایک ضرورت تھی کہ ناجائز چیزوں کے اساس اور بنیادیں بتائی جائے. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار. والدم خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. وما اوہل به لغیر اللہ، اور جو نامزد کیا گیا اللہ کے سوا اور کسی کے نام. چار چیزیں ہو گئی. میتا، ایک میتا حقیقی ہے، جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا، بلا، گدا، خچر. ذبح کر لیں گے تب بھی گوشت حلال نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں میتہ حقیقیہ. ایک میتہ حکمی ہے, گائے حلال ہے ذبح نہ ہو سکی, بکری حلال ہے لیکن ذبح کرنے والا مشرک بدعتی ہے, اونٹ حلال ہے مگر بغیر چورے کے جھٹکے سے مارا گیا. وہ جانور جو اصلاً حلال ہو اور صنعت سے کسی کی کاریگری سے اس میں نقصان آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں میتہ حکمیہ. تو اللہ نے تم پر حرام کر دیا مردار, خواہ حقیقی ہو یا حکمی ہو. والدم اور خون, خون سے مراد بہتا ہوا خون. ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, عام طور پر مفسرین و فقہا کہتے ہیں خنزیر بمعنی جسم اور بالوں کے اور ہڈیوں کے ناجائز و حرام ہے. لحم بھی, شہم بھی, جل بھی اور تمام قسم کی چیزیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ صرف لحم کی حرمت ہے اور بقیہ چیزیں ناپسندیدہ ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ, اور وہ بھی جس پر آواز لگایا گیا اللہ کے سوا اور کسی کے نام کا. بابا کا بکرا, دربار کی منت, ادھر کی نیاز, ادھر کی نظر. اور سورۃ مائدہ کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل کریں گے اللہ نے چاہا, کیونکہ مبتدئین نے اس جگہ کوشش کی ہے جان چھڑانے کی. سورہ مائدہ کا انتظار فرمائیں. وما احل بہ لغیر اللہ کی بقیہ تفصیل واؤ.
اس پر تو اتفاق ہے کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حرام نہ جائے, لیکن یہ کہ ذبح کرتے وقت تو نام اللہ کا لیا گیا لیکن جانور نامزد تھا کسی درگاہ کے نام, تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تقرب غیر اللہ کا مقصود ہے, ناجائز و حرام ہے. تفسیر کبیر کی ایک عبارت سن لے. قال العلماء لو ذبح مسلم ذبیحۃ وقصد بها التقرب الى غیر اللہ, اگر کسی مسلمان نے جانور ذبح کیا لیکن کسی غیر اللہ کے ثواب کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے, خوشنودی کے لیے, سارا مرتد, یہ مرتد ہو گیا, وہ ذبیحۃہ میتا اور ذبیحہ مردار ہے. تفسیر کبیر جلد 3, یہ میرے پاس ایک علیحدہ نسخہ ہے, بڑا نسخہ ہے. بس تفسیر کبیر جز 5 اور 6 صفحہ 12, تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 277, تفسیر البحر المحیط جلد 1 صفحہ 488, تفسیر فتح القدیر شوکانی کی جلد 1 صفحہ 170, اور فتاوی شام جلد 2 صفحہ 128. ان جگہ اس بات کی وضاحت کی گئی. تفسیر نیشاپوری اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ بعض مہمانوں کی آمد پر ویسے ہی بکرے کاٹتے ہیں اور راستے میں جگہ جگہ گراتے ہیں. یہ ضیافت مقصود نہیں ہے, ان کا اعزاز مقصود ہے. جانور کاٹتے ہیں اور راستے میں گراتے ہیں. لکھا ہے یہ بھی وما احل بہ لغیر اللہ کا مصداق, ناجائز و حرام ہے. اسی طرح بعض جگہ رواج ہے کہ اینٹوں کی بٹی جب کھلتی ہے, اینٹوں کی بٹی جب کھلتی ہے تو اس کھولنے کے اعزاز میں 10-15 بکرے کاٹ لیتے ہیں. حضرت شیخ الہند نے اور شاہ عبد العزیز نے اور تفسیر نیشاپوری والے سب نے لکھا ہے کہ یہ بھی ماحل بھی لغیر اللہ ہے. وما احل بہ لغیر اللہ میں
مبتدین مبتلا ہے، ان کے درگاہ اور مزارات کے جو نظر و نیاز ہے وہ اسی کا مزداق ہے. تفصیل مزید کروں گا انشاءاللہ تعالی سورۃ مائدہ میں. اس مسئلے پر ہندوستان کے اکابر علماء میں سب سے زیادہ جرأت شاہ عبدالعزیز نے کی، اور بالکل صاف کلیئر کٹ تمام درباروں کے نظر نیاز منت بزرگوں کے چڑھاوے نیاز سب کو ناجائز حرام ماول نبی لغیر اللہ کا ہے. تو پیر میر علی شاہ گولوی نے شاہ عبدالعزیز کے رد میں ایک رسالہ لکھا ہے اور اس کا نام ہے الکلمۃ العلیا فی تفسیر ما احل به لغیر اللہ. الکلمۃ العلیا فی تفسیر ما احل به لغیر اللہ. طالب علم میں ایک نقطہ سمجھ لیں، پیر صاحب نے اس رسالے میں شاہ عبدالعزیز نہیں لکھا، لکھا ہے محمد عبدالحلیم دہلوی، شاہ عبدالعزیز کا نام ہے، جیسے عبدالحکیم شاہ ولی اللہ کا نام ہے اور عبدالرحیم ان کے والد کا نام ہے، تو شاہ عبدالعزیز کا نام ہے عبدالحلیم. تو عبدالحلیم نام کہہ کر رد کیا ہے. نقطہ یاد رکھو، تفسیر عزیزی پر عبدالحلیم کہیں نہیں ہے، شاہ عبدالعزیز ہے. یہ اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز پر رد کرنا آفتاب پر اور آسمان پر تھوکنے کے مترادف تھا. پیر صاحب کو اپنا پتہ تھا کہ میرا قد کاٹ اتنا نہیں ہے، تو شاہ صاحب کی تاریخی نام نکال کر کے اور اس کے رد میں کتاب لکھی، اپنے دل کا بڑاس نکالا، قبر پرستوں کو اور مردار خوروں کو خوش کیا، مردار خوروں کو. الکلمۃ العلیا فی تفسیر ما احل به لغیر اللہ. یہاں یہ بات یاد رہے کہ پیر صاحب میر علی شاہ گولڑوی مولانا احمد علی محدث کے شاگرد ہیں، دیگر بریلویوں کی طرح نہیں ہے وہ، لیکن مولانا احمد علی نے دو دفعہ درس سے نکالا ہے. معلوم ہوا کہ طالب علمی کے زمانے میں بھی مشہور تھے اپنے کرتوت میں. تم میں کتنے لڑکے ہوں گے اچھے برے، لیکن ابھی تک ایک کو بھی نہیں نکالا گیا. ہاں خود آتے بھی ہے جاتے بھی ہے، خیر نہ اللہ تو خیر نہ جا. اخیر میں حضرت مولانا احمد علی صاحب نے ان کو معذرت کی کہ میں آپ کا اخلاص مانتا ہوں لیکن طلباء میں شور ہوتا ہے آپ کے آنے سے، تو جو طالب علمی کے زمانے میں ایسا مشہور ہو کہ درس حدیث کے طلباء اس کو نہ چھوڑتے ہو، وہ بڑے ہو کر کے پیر صاحب بن گئے تو شاہ عبدالعزیز کے خلاف کتاب لکھنے لگے، جبکہ مسئلہ بشریت اور علم غیب میں پیر صاحب نے علماء دیوبند کے موقف کی تائید کی. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی پیر صاحب سے بےحد ہو گئے تھے، پیر میر علی شاہ گولڑوی سے. توبہ، عجائب و غرائب. پیر صاحب کے سب سے عمدہ اور علمی کتاب سیف چشتیاں ہیں، جو انہوں نے مرزا غلام احمد کے مقابلے میں لکھی اور بہت اچھی کتاب ہے. اس سے پہلے ایک کتاب انہوں نے لکھی شمس الہدایہ. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تم پر حرام کیا گیا مردار، والدم خون بہتا ہوا، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما احل به لغیر اللہ، اور جس پر لیا جائے نام اللہ کے سوا کسی اور کا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو کوئی مجبور ہوا غیر باغ نہ لذت لینے والا تھا، ولا عادل اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا تھا، فلا اسم علیہ کوئی گناہ نہیں اس پر، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. اگر خنزیر کا گوشت موجود ہے اور کوئی چیز نہیں، مردار ہے، خون ہے، ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، نہ تو اس کے کھانے کا مقصد لذت ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ لینا ہے، اس نے جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا لیا، فلا اسم علیہ. ہمارے ایک موحد ساتھی تھا اور وہ ایک دربار کی مسجد میں امام تھا، تو میں ان سے کہتا تھا کہ تم وہاں کی چیزیں کھاتے ہو، کہاں کھاتا ہوں، ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اتارا اللہ نے قرآن میں، احکام حلال و حرام، توحید و سنت، ویشترون بھی ثمنا قلیلا، اور لیتے ہیں اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی، اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہ لوگ نہیں ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں، نہیں کھاتے ہیں، نہیں ڈالتے ہیں، الا النار، مگر آگ، یہ جو ناجائز کھانے والے ہیں، غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز کھانے والے، درگاہوں کی منتیں، ولا یکلمہم اللہ، بات نہیں کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک ہونے دے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. سورۃ بقرہ کے شروع میں فرمایا تھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہاں فرمائے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو بخشش کے مقابلے میں، والعذاب بالمغفرہ وہاں نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں مضمون بترقی، مضمون رو بترقی. فما اصبرهم علی النار، کس چیز نے ان کو صبر دیا ہے آگ کے لیے کہ یہ آگ پر راضی ہے لیکن حرام چھوڑتے نہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اتاری اللہ نے کتاب برحق. وان الذین اختلفوا فی الکتاب، بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف میں ہے. شاہ عبد القادر نے تفسیر میں کہا ہے شقاق بعید کے معنی ہے ایسا اختلاف کرنا کہ واپس نہ آ سکے. یہ 100 آیات میں توحید کا مسئلہ تھا، اور پھر 76 آیات کے اندر رسالت کا کے مسائل تھے، لیکن شبہات کے رد اور جواب کے ساتھ. اب تیسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مسئلۃ الجہاد.